الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع منكم دارا او عقارا قمن الا يبارك له الا ان يجعله في مثله او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دروسی پڑھ لیجیے سب حضرات محترم حضرات ملک میں اس وقت جو صورت حال ہے اس سے آپ سب باخبر ہیں اور اس میں ہم سوائے دعا کے اور کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے داخلی انتشار سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور بیرونی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام کرے. آج کی گفتگو میں کچھ سوالات کے جواب ذکر کیے جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات اپنے ذہنوں میں یہ سوال رکھتے ہیں. ان کا جواب سن کر آپ کو اطمینان ہوگا, اور جو احباب ان شعبوں سے خصوصاً متعلق ہیں وہ ان باتوں کو پیش نظر رکھیں گے. بس ایک بندہ کوشش کر رہا ہے جنریٹر چل پڑے, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. ایک بجے امید ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, اشیاء کا لین دین, خرید و فروخت اور تجارت انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے. ہر مرد اور عورت کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی چیز کبھی نہ کبھی ضرور خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں, اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جہاں زندگی کے مختلف میدانوں میں ارتقائی اور انقلابی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, وہیں تجارت اور باہمی لین دین کے طریقوں میں بھی کافی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. بعض معاملات جو پہلے بڑی آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے تھے, آج مستقل تجارتی شعبے بن چکے ہیں, اور ان میں مختلف سوالات سامنے آتے ہیں جن کے بارے میں شرعی احکام کا جاننا ہر فرد کے لیے, خصوصاً ہر متعلقہ فرد کے لیے ضروری ہے, فرض ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور مبارک میں یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ لا یبع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین, ہمارے بازار میں کوئی ایسا شخص کاروبار نہ کرے جو دین کی سمجھ نہ رکھتا ہو یا جسے اس کاروبار کے شرعی احکام معلوم نہ ہو. تجارت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کن چیزوں کی فروخت جائز ہے کن کی ناجائز ہے, جسے اس کا علم نہیں وہ ہمارے بازار میں کاروبار نہیں کر سکتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص احکام تجارت میں سمجھ بوجھ حاصل کیے بغیر تجارت کرے گا اس کے سود میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے. مسائل تجارت کا جاننا بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, یأتی علی الناس زمان, لوگوں پر ان کے زوال اور دینی مسائل سے لاپرواہی کا ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی اس بارے میں کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال زمانے والوں سے وہ لے رہا ہے امن الحلال ام من الحرام, وہ حلال ہے یا حرام ہے اس بات کی پرواہ لوگ نہیں کریں گے. اور اس کی پرواہ نہ کرنے سے جو نقصان ہے اس کا ذکر ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں, ہمارے دین نے دیگر پہلوؤں کی طرح تجارت کے بھی آداب مقرر کیے ہیں متعین کیے ہیں. پہلا ادب تجارت میں یہ ہے, سب سے اہم اور بنیادی ادب یہ ہے کہ تجارت سے مقصود حلال روزی کمانا ہو. تجارت سے مقصود محض مال بڑھانا نہیں بلکہ تجارت سے مقصود رزق حلال کمانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, رزق حلال کی طلب کے لیے کوشش کرنا اللہ کا فرض بجا لانے کے بعد فرض ہے. یعنی اس پر بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرماتے ہیں جو فرض کی ادائیگی پر اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار رزق حلال کا حکم دیا ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, ایمان اے لوگو زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں وہ کھاؤ. ایک جگہ ارشاد فرمایا, فقلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ, کرائسس سے نکلنے کے لیے تمہیں یہ طے کرنا ہوگا کہ وہی کھاؤ جو تمہارا حق ہے, حلال طیب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے والے بنو. اب ذرا توجہ دیجئے, کیونکہ یہ ساری گفتگو بہت توجہ چاہتی ہے. اللہ کرے یہ جو آپ کو دشواری ہے اس وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور آسانی ہو جائے. حلال کسے کہتے ہیں؟ حلال وہ ہے جسے, نمبر ایک, جسے قرآن و سنت نے حلال قرار دیا. جیسے قرآن کریم میں کچھ حرام رشتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, ان رشتوں کے علاوہ باقی رشتے تمہارے لیے حلال ہیں. دوسری بات, وہ چیز بھی حلال ہے کہ جس کے بارے میں قرآن و سنت میں یہ الفاظ آئے ہوں مثلا کہا گیا ہو کہ فلا اسم علیہ، ان کے استعمال پر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، ایک. یا جن کے بارے میں جیسے قرآن کریم میں ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، یا کسی مقام پر عدم جناح کا لفظ، لا جناح کا لفظ آیا ہو، جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، ایسے مکان میں یا ایسے کمرے میں تمہارے لیے جانا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس میں تمہارا سامان پڑا ہو اور وہاں کوئی رہ نہ رہا ہو. ہوٹل کا کوئی کمرہ ہے جہاں کوئی رہ نہیں رہا اور وہاں تمہارا سامان پڑا ہے، یا گودام ہے جہاں تمہارا سامان پڑا ہے، یا عدم حرج کا لفظ آیا ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، کسی نابینے پر، کسی معذور پر، ایسے ہی اگر تم اپنے والد کے یہاں، والدین کے یہاں جاؤ، یا خالہ یا پھوپھی یا ماموں یا چچا کے یہاں جاؤ، یا کسی انتہائی گہرے دوست کے ہاں جاؤ، تو وہاں کھانا کھا لینے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. یہ چیزیں حلال ہیں. حرام کسے کہا گیا ہے؟ حرام وہ ہے کہ جس سے بچنے کا تاکیدی حکم قرآن و سنت میں موجود ہو اور اس سے ارتکاب کرنے والے کو، اس کام کے کرنے والے کو قرآن و سنت نے گناہگار قرار دیا ہو اور اس سے بچنے والے کو اجر و ثواب کا حقدار قرار دیا ہو. اس کی پہچان کے طریقے یہ ہیں کہ قرآن و سنت میں، نمبر ایک، قرآن و سنت میں اس کے حرام ہونے کی وضاحت موجود ہو. مثلا قرآن نے کہا ہے حرمت علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام ہے، والدم، وہ خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے جانور کے گلے سے، وہ تمہارے لیے حرام ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر چاہے وہ جنگل کا ہو اور چاہے کسی نے اس کا فارم بنا رکھا ہو اور بڑے سائنٹیفک طریقے سے اس کا گوشت ڈبوں میں پیک کر کے بھیجتے ہوں، وہ حرام ہے. وما احل به لغیر اللہ، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر کے اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو، وہ حرام ہے. والمنخنقہ، سینگ کسی جانور نے دوسرے جانور کو مارا اور وہ ہلاک ہو گیا. والموقوذہ، اوپر سے نیچے گر گئی کوئی گائے یا بکری اور مر گئی. والمتردیہ، اس کی طرف کوئی پتھر پھینکا گیا اور وہ ہلاک ہو گئی. یہ گولی چونکہ پتھر ہی کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اگر گولی کسی حلال پرندے کو لگ گئی اور وہ ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ بھی حرام. والنطیحہ، وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور وہ جانور کے جسے تمہارے شکاری جانور نے پکڑا اور وہ اس کی گرفت میں، اسے وہ جانور کھا گیا بجائے اس کے کہ وہ اسے روکے رکھتا، کھا گیا. وما ذبح علی النصب، اور جو استانوں پر ذبح کیا جائے، یہ ساری چیزیں ان کی حرمت کا قرآن میں صراحتاً ذکر ہے. اسی طرح فرمایا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، ایسا حلال جانور کہ جس کو ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ اللہ اکبر جان بوجھ کر نہیں پڑا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر جان بوجھ کر نہیں پڑا گیا، ایسا جانور بھی حرام ہے. دوسری بات، قرآن و سنت میں جس چیز کے بارے میں صراحت کر دی گئی ہو کہ یہ حلال نہیں ہے، مثلا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر لے لینا حلال نہیں۔ تیسری چیز، قرآن و سنت نے جس چیز سے حتمی طور پر آرڈر اور حکم دے کر روک دیا گیا ہو، لائے نہیں کے ذریعے یا اجتناب کے لفظ کے ذریعے، وہ بھی حرام ہے۔ مثلا قرآن نے کہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جوا اور شراب اور استانوں پر جانور ذبح کرنا اور قرآن اندازی کے ذریعے سے جانوروں کے حصے پیسے برابر ڈال کر حصے اوپر نیچے کر کے گوشت تقسیم کرنا، من عمل الشیطان، یہ شیطانی حرکت ہے، فاجتنبوہ، تم نے اس سے بچنا ہے۔ میں درخواست کروں گا ذرا اس بات پر غور کیجئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب شراب کی حرمت کا کہاں ذکر ہے، ان کو آپ یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ایک جگہ حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، مَيْتَة حرام ہے، اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، الفاظ پر غور کیجئے، اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اس لیے کہ وہ رجس ہے۔ جو لفظ اللہ نے قرآن کریم میں خنزیر کے گوشت کے بارے میں کہا، 100% وہی لفظ شراب کے بارے میں کہا۔ یہاں کہا او لحم خنزیر فإنه رجس، خنزیر کا گوشت حرام ہے اس لیے کہ یہ رجس ہے، بالکل یہی لفظ قرآن میں شراب کے بارے میں کہا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، رجس۔ جو لفظ شراب، جو لفظ خنزیر کے گوشت کی حرمت کے علت کے طور پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ رجس ہے اس لیے حرام ہے، بالکل یہی لفظ شراب کے بارے میں کہا کہ انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب والازلام رجس، رجس، جیسے خنزیر کا گوشت رجس ہے، اسی طرح قرآن شراب کو بھی رجس کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی حرمت کے لیے کسی اور دلیل کی کوئی ضرورت رہتی ہے؟ پھر صرف یہی نہیں کہا کہ رجس، بلکہ کہا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کرتوت ہے، فاجتنبوا، اس سے اجتناب کرو۔ تو جس چیز کے بارے میں اجتناب کا لفظ آیا، جیسے واجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے بچو، واجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی چیزیں حرام۔ اسی طرح قرآن و سنت میں، توجہ دیجیے ذرا، جس کام کے کرنے پر سزا کا حکم ہے وہ بھی یقیناً حرام ہے۔ مثلاً قرآن نے کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلماً، جو آدمی کسی یتیموں کا مال ناحق کھاتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، یہ بڑی بنیادی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ حلال و حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ انبیاء علیہ السلام وحی کی روشنی میں حلت اور حرمت کے زبانی احکام کو بیان کرنے اور اللہ تعالی حلت اور حرمت کے ربانی احکام, ربانی احکام کو بیان کرنے اور ان کو نافذ کرنے والے تھے. ان کی یہ ڈیوٹی, حلال و حرام کا حق اللہ کے سوا کسی اور کو دینا قرآن نے اسے شرک قرار دیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے. ذرا توجہ دیجئے, نیک نیتی یا نیک نیت کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتی کہ جناب چونکہ ہم نے اپنی ڈسپنسری یا ہاسپٹل کے لیے یا رفائی ادارے کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے, لہذا محفل رقص و موسیقی منعقد کرتے ہیں تاکہ فنڈ ریز کریں اپنے ادارے کو چلانے کے لیے. نیک نیت سے حرام حلال نہیں ہو جاتا. اسی طرح کسی قسم کے ہیلے سے بھی حرام کو حلال نہیں قرار دیا جا سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ, ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ شراب کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کریں گے. یُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا, اور وہ طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ شراب کو شراب نہیں کسی اور نام سے پینا شروع کر دیں گے, اس کا نام کوئی اور رکھ دیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مجبوری میں اتنا ہی حلال اتنا ہی حرام, مجبوری میں اتنا ہی حرام حلال ہوتا ہے جس سے مجبوری ختم ہو جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, جو مجبور ہو گیا ہے حد سے بڑھنے والا نہ ہو اور زیادتی کرنے والا نہ ہو. اور اگلی بات بھی ذرا توجہ سے سنیں, یہ ساری گفتگو بہت دھیان چاہتی ہے. حرام کا ذریعہ بننے والی ہر چیز بھی حرام ہے. چنانچہ اللہ کے حبیب نے فرمایا, کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, ہر وہ چیز کے جس کی کثرت انسان کو نشے میں مبتلا کر دے اس کا تھوڑا سا استعمال بھی حرام ہے. جن اشیاء کی حلت اور حرمت کی وضاحت قرآن اور سنت میں نہیں ہے وہ مباح ہیں, لیکن ان میں سے بعض چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں, اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کی اللہ کے حبیب نے ہدایت کی ہے. ارشاد ربانی ہے, الحلال بین, حرام بھی واضح ہے, حلال بھی واضح ہے, والحرام بین, حرام بھی واضح ہے, وبینہما امور مشتبہۃ, اور ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ذرا مشتبہ ہیں. فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینہ وعرضہ, جو شخص شبہات سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, ہمیں حلال حاصل کرنے اور حرام سے بچنے کا پابند بنایا گیا اور خبردار کیا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے بچ کر رہیں جو حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیتے ہیں. دوسرا ادب یہ ہے کہ تجارت میں دیانت اور سچائی کی پابندی کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے ایک گروپ کو دیکھا, آپس میں تجارت اور کاروبار کر رہے تھے, تو آپ نے ارشاد فرمایا, یا معاشر التجار, اے تاجروں, جب آپ نے یہ جملہ کہا تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے, تو آپ نے فرمایا, ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا, اکثر تاجر قیامت کے دن فاجروں اور بدکاروں میں اٹھائے جائیں گے. الا من اتقى وبر وصدق, ہاں وہ تاجر کہ جنہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے تجارت کی اور سچائی کو اختیار کیا, کل قیامت کے دن وہ انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں. حضور نے فرمایا, یا معاشر التجار ایاکم والکذب, اے تاجر و خبردار, اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے رکھنا, جھوٹ سے بچانا ہے. اور سودے, توجہ دیجئے, سودے میں موجود عیب کو نہ چھپانا اور دھوکہ دہی سے بچنا یہ بھی دیانت داری شمار ہوتی ہے. اللہ کے حبیب نے ایک موقع پر فرمایا تھا المسلم و اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ولا يحل لمسلم من اخيه بيئا فيه عيب الا بينه, خبردار کسی مسلمان کو یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی سودا بیچے اور اس میں عیب موجود ہو اور یہ اس عیب کو ظاہر نہ کرے. عیب کو ظاہر کیے بغیر سودا نہیں بیچنا, اس کو بتاؤ کہ اس میں یہ کمی ہے, کمی کے بعد وہ اگر خریدتا ہے تو ٹھیک ہے. بارش ہوئی اور بارش کے کچھ دیر بعد اللہ کے حبیب منڈی میں تشریف لائے, ایک ڈھیر دیکھا گندم کا, اوپر خشک گندم ہے. آپ نے نیچے ایسے ہاتھ ڈالا, نیچے گندم گیلی تھی, تو آپ نے مالک سے کہا میں ہذا یا صاحب الطعام, یہ تم نے کیا کیا ہے, بارش گندم اوپر خشک ہے نیچے گیلی ہے. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا غلہ, میں نے خشک اوپر کر دیا گیلا نیچے چلا گیا. آپ نے فرمایا افلا جالتا ہوں فوق الطعام, تمہیں چاہیے تھا اس نفس کو ویسے کا ویسے رہنے دیتے, کئی یرا ہوں تاکہ خریدنے والے کو پتہ چل جاتا کہ غلہ گیلا ہو گیا ہے. اور ساتھ یہ ساتھ فرمایا من غش فلیس منی, جو دھوکے سے اپنا سودا بیچتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی طرح سودے کے وقت قسمیں کھا کھا کے قسموں کے زور سے لوگوں کا اعتبار حاصل کرنا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. حضور نے فرمایا چند لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ کرم نہیں کرے گا. اللہ اکبر, لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر نگاہ کرم سے دیکھے گا ہی نہیں. اشیئ تم ظانن, بوڑھا بدکار بڑھاپے میں چلا گیا ہے پھر بھی بدکاری سے اور زنا سے باز نہیں آ رہا. عائل مستکبر, متکبر فقیر. ورجل جعل اللہ بضاعته لا یشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ, اور تیسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے, مال دیا, کوئی چیز دی ہے قابل فروخت, لیکن وہ قسمیں کھا کھا کر بیچتا ہے اور قسمیں کھا کھا کر ہی خریدتا ہے. ایک موقع پر فرمایا چار آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتے ہیں. البیاع الحلاف, زیادہ قسمیں کھا کھا کر فروخت کرنے والا. الفقیر المختال, متکبر فقیر. الشیخ الزانی, بوڑھا بدکار. والامام الجائر, اور ظالم حکمران. یہ چاروں کے چاروں اللہ تعالیٰ کی نفرت کے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار بنتے ہیں. حضور نے فرمایا ایاکم وکثرت الحلف فی البیع, کاروبار میں زیادہ قسمیں کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإنه ينفق ثم يضحك, قسمیں کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اس سے ختم ہو جاتی ہے. تجارت کا تیسرا ادب یہ ہے کہ معاملے میں نرمی اختیار کی جائے. اگر کہیں کسی ریٹ پر بات اڑ گئی ہے تو بیچنے والا ذرا نرمی اختیار کرے یا خریدنے والا ذرا اوپر چلا جائے. حضور نے فرمایا غفر اللہ لرجل کان قبلکم, ایک دن آپ ذکر کر رہے تھے اپنے ساتھیوں میں, فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی کاروبار کیا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. کیا تھا؟ کان سہلا اذا باع, جب بیچتا تھا تو تب بھی نرمی سے پیش آتا تھا. سہلا اذا اشترا, جب خریدتا تھا تو تب بھی نرمی سے پیش آتا تھا. سہلا اذا اقتضا, اور جب کوئی قرض وغیرہ کا تقاضا کرتا تھا تو پھر بھی نرمی سے پیش آتا تھا. اور حضرت عثمان نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے, قاضیاً, جب فیصلہ کرتا تھا تو تب بھی نرمی سے پیش آتا تھا. چوتھا ادب یہ ہے کہ ناپ تول درست کیا جائے. مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے تو مدینہ کا ناپ تول بڑا گڑبڑ تھا. سورہ متففین کی 6 آیات نازل ہوئی. بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, لوگوں سے لیتے ہیں تو پیمانے صحیح, دیتے ہیں تو پیمانے گڑبڑ. انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو مدینے والوں کا ناپ تول ایسا درست ہوا کہ آج تک مدینے کے ناپ تول کی گواہی دی جاتی ہے. مشہور ہے ناپ تول مدینہ منورہ کا. ذرا غور کیجئے آج کے حالات کے تناظر میں اس حدیث کو ذرا سمجھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جرائم کا ذکر کیا اور ان کے اثرات ارشاد فرمائے. 5 جرائم. پہلے جرم کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے پاس فنڈز ہوتے ہیں. دوسرے کا تعلق عوام سے ہے, آبادی سے ہے. تیسرے کا تعلق تاجروں سے ہے. چوتھے کا تعلق عدالتوں سے ہے, قاضیوں سے ہے, ججز سے ہے. اور پانچویں کا تعلق معاملات کا اختیار رکھنے والوں سے ہے. غور کیجئے, حضور نے فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم, جب کسی قوم میں خیانت عام ہو جاتی ہے, خیانت, فنڈز میں غبن, فنڈز میں غبن جب کسی قوم میں عام ہو جاتا ہے, الا القى الله في قومهم قلوبهم الرعب, تو اللہ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب بٹھا دیتے. تفصیل کا وقت نہیں. ولا فشل زنا فی قوم الا کثر فیہم الموت, اور جب کسی آبادی کے لوگوں میں زنا اور بدکاری پھیل جاتی ہے تو ہلاکتیں کثرت سے ہوتی ہیں. رات دن آپ پڑھ رہے ہیں کہ جناب عزت کی وجہ سے بیٹی اور اس کے فلاں کو قتل کر دیا اور قتل کر دیا, قتل عام ہو رہے ہیں. ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع اللہ عنہم الرزق, اور جب کسی قوم میں ناپ تول کے نظام میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے, وہ پیٹرول ہو یا چیزوں کی فروخت ہو یا اشیاء کا ناپ تول کا نظام ہو, جب گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی رزق کے دروازے ان پر بند کر دیتے. ولا حکم قوم بغیر حق, جب عدالتیں کرپٹ ہو جاتی ہیں اور ناحق فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور وکیل کرنے کی بجائے لوگ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں, فشا فیہم الدم, تو خون ریزی اور قتل اس قوم میں پھیل جاتا ہے. ولا خطر قوم بالعہد, اور جب عہدوں کا پاس نہیں رہتا, وعدوں کی پرواہ نہیں رہتی, الا سلط علیہم العدو, تو دشمن اس قوم پر مسلط ہو جاتا ہے. اب آپ خود جائزہ لیجئے اس حدیث کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں. لین 5 ادب, آداب میں اختصار سے ذکر کر رہا ہوں. لین دین کے معاملات کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے تحریری. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن کی سب سے بڑی آیت, یہ آیت پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت جس کا تعلق معاملات سے ہے. لین دین کے معاملات کا تحریری ریکارڈ رکھا جائے. ہاں, دست بدست اگر کوئی چیز خرید و فروخت ہو رہی ہے, جیسے آپ نے ماچس لینے کے لیے 2 روپے دیے, انہوں نے ماچس آپ کو پکڑا دی, تو اس کے لیے بل لینے کی ضرورت نہیں. چھٹا ادب, توجہ دیجئے. دن کے ابتدائی حصے میں منڈیاں اور بازار کھلیں, دن کے ابتدائی حصے میں منڈیاں اور بازار کھلیں, سورج کی روشنی میں کاروبار کا آغاز ہو اور سورج کی روشنی میں ہی کاروبار ختم ہو, کاروباری ادارے جلدی صبح کھلیں. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے, حضرت فخر ابن بدا صحابی ہیں, کہتے ہیں حضور نے کہا, اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, اللہم بارک لامتی فی بکورہا اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. حضرت سخر کان تاجرن تاجر تھے, فکان یبعث تجارتہ فی اول النہار, اپنا سامان تجارت صبح پہلے وقت میں روانہ کر دیا کرتے تھے. فاسرا وکثر مالہ, اور حضور کی دعا کی برکت سے ان کا مال خوب بڑھ گیا اور خوب امیر ہو گئے. اب ہمارے ہاں اگر کاروبار شروع ہی اس وقت ہو جب دن کے 7-8 گھنٹے گزر جائیں, تو بتائیے برکتوں سے تو ہم محروم خود رہ رہے ہیں. ساتواں ادب, تجارت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ خیرات کرتے رہیں. حضرت قیس ابن ابو عرضہ غرضہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے حضور ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا, اے تاجرو تجارت کرتے وقت بعض دفعہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور بےحودہ باتیں بھی بعض دفعہ کر دیتے ہیں, لہذا فشوبو بالصدقہ, صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو تاکہ یہ جو تمہاری گندی باتیں ہیں ان کا ازالہ ہو جائے. اور میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتا ہے کہ میرا منافع جتنا ہوگا اس میں سے 5% میں اللہ کے راستے میں خیرات کروں گا, تو اس کو 50% اللہ تعالی جو سچے پارٹنر ہیں ضرور عطا کرتے ہیں, اور جو 10% اللہ کے ساتھ طے کر لیتا ہے کہ میں یہ تیرے راہ میں خرچ کروں گا, اللہ سچا پارٹنر ہے, اس کو 100% ضرور واپس کرتا ہے. یہ ایسا پارٹنر ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. آٹھواں ادب یہ ہے کہ بائیں اور مشتری دونوں کا اس تجارت پر رضامند ہوں. اور نواں ادب یہ ہے کہ خرید و فروخت ایسی چیز کی ہو رہی ہو جس کا بیچنا اور خریدنا قرآن و سنت نے حلال قرار دیا. جن اشیاء کا نفع حرام ہے ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے. توجہ دیجئے, ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام, اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت, مردار کی خرید و فروخت, خنزیر کی خرید و فروخت اور بتوں کی اور جاندار چیزوں کے ماڈلز کی خرید و فروخت حرام قرار دی ہے. حرام خوراک باہر سے منگوا کر پاکستان میں فروخت کی جا رہی ہے پولٹری فارم کے لیے, اور حرام خوراک باہر سے منگوا کر اب تو بھینسوں کی خوراک میں استعمال کی جا رہی ہے. حرام ملی چیزیں دکان پر رکھ کر فروخت کی جا رہی ہیں, سارے کا سارا رزق حرام کر لیا. دسواں ادب, جو چیز فروخت کرے وہ آپ کی ملکیت میں ہو یا اسے فروخت کرنے کی اجازت مالک نے دے کر آپ کو وکیل بنایا ہو, توجہ دیجئے. حضور نے فرمایا, لا تبع ما لیس عندک, جس کا تو مالک نہیں ہے اس کو تو بیچ نہیں سکتا. ہاں مالک نے اگر آپ کو وکیل بنا دیا ہے, چنانچہ ایسا ہی ہوا ایک موقع پر, حضرت عروہ صحابی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دینار دیے کہ جاؤ ایک بکری لے آؤ قربانی کے لیے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میں اسے کوئی کام کر لوں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ گئے جناب, 2 دینار لے کر گئے اور ایک دینار سے ایک, حضور نے 1 دینار دیا, معاف کیجیے, حضور نے 1 دینار دیا اور فرمایا جاؤ جا کے بکری لے جاؤ. انہوں نے 1 دینار سے پہلے 2 بکریاں خرید لی, منڈی میں گئے 1 دینار سے 2 بکریاں خرید لی. 2 بکریاں خریدنے کے بعد چونکہ حضور نے اجازت دی تھی کام کی, پھر یہ کیا کہ ایک دینار میں بیچ دی, اور جب واپس حضور کے پاس آئے تو بکری بھی لے آئے ساتھ میں 1 دینار بھی لے آئے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں دعا دی کہ اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے. پھر صحابہ کہتے ہیں کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے اور مٹی بھی خریدتے، اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتے. گیارہواں ادب یہ ہے کہ فروخت ہونے والی چیز معلوم ہو اور اس کی قیمت بھی معلوم ہو. یہ بعض جگہ اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے جیسے ہے جہاں ہے، جہاں ہے اور جیسے ہے. ہاں سن لیجئے، اگر بتا دیا جائے اور وہ چیز سامنے نہ ہو، اس کی پوری صورتحال بتا دی جائے، تو اس کے غیب ہونے کے باوجود اس کی تجارت جائز ہے، لیکن سرے سے ابہام ہو تو اس چیز کا فروخت کرنا یا بیچ یا خریدنا جائز نہیں. نہا عن بیع الغرر، دھوکے کی بیع سے حضور نے منع فرمایا. سودے کی قیمت مالک بتائے گا، اور مال تولنے کی، ناپ تول کی مزدوری فروخت کنندہ یعنی مالک کے ذمے ہوگی. اور سودا ہو رہا ہو تو تیسرا آدمی درمیان میں دخل نہ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. دو آدمی کاروبار کر رہے ہیں، تیسرا آدمی آ کے ویسے ان کی خرید و فروخت کو خراب کرنے کے لیے زیادہ ریٹ دے دیتا ہے. سودا ہو جانے کے بعد خریدار اگر سامان واپس کرنا چاہے، ہمارے ہاں خیر سے پہلے ہی لکھ دیتے ہیں خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ہی ان کو وہ جو گڑبڑ ہے اس کے پیچھے ان کو اس کا یقین ہوتا ہے. حضور نے فرمایا خریدا ہوا سامان من اقال مسلما بیعته اقال اللہ عشرته، جو شخص خریدا، جو شخص بیچا ہوا مال خریدار سے واپس لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے. اس حدیث کو سننے کے بعد ایک آدمی نے دکان شروع کی اور ایک آدمی کو بٹھا دیا اور کہہ دیا اس سے کہ جب کوئی تم سے سودا لے کر واپس کرنے آ جائے تو فوراً واپس کر لینا. وہ روزانہ اس سے پوچھا کرتے تھے کہ سناؤ کوئی ایسا خریدار آیا جو واپس کرنے آیا ہو. تو کئی دنوں کے بعد اس ملازم نے کہا کہ جناب وہ ایک بندہ سودا لے گیا تھا اور واپس آیا، اس نے کہا معاف کیجیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے لے گیا تھا اور آپ اس کو واپس کر لیں تو میں نے اس سے واپس کر لیا ہے. انہوں نے فرمایا آج سے دکان ہماری ختم، ہم نے تو اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے یہ کاروبار شروع کیا تھا. خرید و فروخت میں ناجائز امور کا خیال رکھیے. یہ ہمارے ہاں بیانہ ضبط کیا جاتا ہے، بیانہ ضبط کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر مشتری یعنی سیلر پھر جائے تو اس سے دگنا لینا، یا لینے والا پھر جائے تو دگنا لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے. البتہ سن لیجئے، یہ دو تین باتیں ذرا غور سے سننے والی ہیں. خریدار کی طرف سے یعنی بائے بیچنے والے کی، خریدار کی طرف سے مشتری، خریدار کی طرف سے فروخت کنندہ، بیچنے والا، بیچنے والے کو جو حقیقی نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بیانہ کی رقم سے کی جا سکتی ہے. مثلا اسلام وغیرہ کا خرچ، یا بالکل جینون واقعتا 10 لاکھ کی چیز تھی اور اس نے 10 لاکھ کی ہی بیچی تھی، اور اس کے پھر جانے کی وجہ سے اب وہ ریٹ 9.5 لاکھ کا ہو گیا ہے اور واقعتا ہو گیا ہے، تو پھر وہ 50,000 رقم کی تلافی کی جا سکتی ہے. لیکن پہلے ہی 12 لاکھ کی بیچی تھی جبکہ ریٹ اس کا 10 لاکھ تھا، تو اب یقیناً یہ بیانے میں تلافی رقم کی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح سن لیجئے، قسطوں میں قسطیں ادا نہ کر سکنے سے مزید سر چارج لینا جائز نہیں ہے. قسطوں میں ایسا کاروبار کہ قیمت متعین بتا دی، پہلے بتا دی کہ بازار میں مل رہی ہے 10,000 کی، میں آپ کو دوں گا قسطوں کی وجہ سے 11,000 کی، اور 5,000 پہلے دے دیں اور باقی ہر مہینے 500 روپے آپ دیتے رہیں، لیکن اگر قسطیں شارٹ ہوں گی تو قیمت اوپر نہیں جائے گی, اور قسطیں جلدی دے دو گے تو قیمت ریڈیوس نہیں ہوگی, قیمت برقرار رہے گی. یہ جائز ہے. لیکن اگر اس طرح کاروبار کیا کہ جناب قسطیں اگر آپ نے شارٹ کر دی تو قیمت بڑھ جائے گی, اور اگر آپ نے جلدی پیسے دے دیے تو قیمت ریڈیوس ہو جائے گی, یہ ناجائز. ڈیلر کا مالک کو کم قیمت بتانا کہ جناب اوہ پلاٹ بیچنا ہے, اوہ مندا ہے بہت, یہ تو آڈا پلاٹ سے 20 لاکھ تو زیادہ نہیں ہو سکتا, اور خریدار کو کہنا اوہ ہو جناب آج کل مارکیٹ بہت اوپر ہے, آپ نے اگر لینا ہے تو 22 لاکھ کا ملے گا, اور درمیانی رقم خود رکھ لینا حرام ہے. اس لیے کہ یہ وکیل ہے اور صرف طے شدہ کمیشن لے سکتا ہے, باقی اس کے لیے جائز نہیں ہے. بیانے پر پلاٹ یا مکان کی خرید و فروخت کے بارے میں بھی سن لیجئے. بیانے کی رقم عموماً ایگریمنٹ ٹو سیل کے بعد کی جاتی ہے, اور سیل ڈیڈ اس وقت ہوتی ہے جب خریدار مکمل قیمت ادا کرتا ہے. اب ذرا توجہ دیجئے خدا را, کیونکہ میں جو ڈر لگتا ہے مسائل بیان کرتے ہوئے, بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہاں کو کوئی نہ سمجھ لے اور نہ کو کوئی ہاں نہ سمجھ لے اور میرے کھاتے میں چلا جائے, اللہ معاف کرے. لیکن مرد کریں کیا کہ اور کوئی ذریعہ رہا نہیں, اور کوئی ذریعہ نہیں رہا, نہ الیکٹرانک میڈیا صحیح مسائل بتا رہا ہے, نہ سکول بتا رہا ہے, نہ ماں بتا رہی ہے, نہ باپ بتا رہا ہے, کون بتائے گا؟ کہاں سے ہم حاصل کریں, کہاں سے تعلیم حاصل کریں؟ سن لیجئے, اگر بیانہ کے وقت باقاعدہ خرید و فروخت سیل ڈیڈ ہو جائے اور خریدار کو زمین یا پلاٹ آگے بیچنے میں فروخت کرنے والے کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے بیانہ دے دیا ہے, ایک مہینہ طے ہو گیا ہے, ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے باقی رقم دینی ہے, ایک مہینے کے درمیان آپ بیچنا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے. سن لیجئے, بیانہ کرنے والا خریدار اس زمین یا پلاٹ کو آگے حوالے کرنے پر قادر ہو تو اس صورت میں آگے فروخت کرنا جائز ہے, فروخت کرنا جائز ہے, جائز. ہاں ایجنٹ صرف بیانہ دے کر باقی رقم کی مہلت لے لیتا ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے, پھر کسی گاہک کو فروخت کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں تفصیل سمجھیے. اگر ایجنٹ خود اپنے لیے خریداری کرتا ہے اور فروخت کنندہ کو سودا مکمل کر کے سودا مکمل کر لیتا ہے اور بیانہ دے دیتا ہے, اور اگر اس کا کسی اور طرف فروخت نہیں ہوتا تو مہینے کے بعد اس کا یہ پابند ہے پوری رقم دینے کا, اور ایجنٹ کو وہ زمین یا پلاٹ آگے بیچنے میں فروخت کرنے والے کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, یہ ایجنٹ وہ زمین یا پلاٹ اگلے خریدار کو حوالے کرنے پر قادر ہے, تو اس صورت میں ایجنٹ یہ زمین یا پلاٹ فروخت کر سکتا ہے اور نفع کا بھی حقدار ہے. لیکن اگر فروخت کنندہ سے جائیداد خریدنے کا صرف معاہدہ کیا ہے, باقاعدہ بیع نہیں کی, تو اس صورت میں وہ ایجنٹ نئے فروخت کنندہ کی حیثیت سے آگے نہیں بیچ سکتا, البتہ جو اصل سیلر ہے اس کا ایجنٹ بن کر فروخت کرے تو یہ جائز ہے, لیکن اس صورت میں جائیداد سے حاصل ہونے والی ساری رقم اصل مالک کی ہوگی, ایجنٹ صرف طے شدہ کمیشن کا حقدار ہوگا. اب نئی بات سن لیجئے, شاید 2-4 منٹ میں آپ سے زائد لوں. اگر ایک ایجنٹ کے ذریعے ایک ڈیلر کے ذریعے جائیداد دیکھی اور دیکھ کر مطمئن ہو گیا ہاں 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 ٹھیک ہے آپ نے اچھا دیا, پھر دوسرے کے پاس چلا گیا یا خود معاملہ کرنے لگا, اس سلسلے میں حکم سن لیجئے. بیچارے کئی ملازم آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب بالکل اینڈ پہ پہنچے سیدھے کام چلا گیا, رات ہتھوں نکل گیا. اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر ایجنٹ نے جائیداد دکھانے اور رابطہ کرانے کا کام شروع کر دیا ہو اور وہ بیچارہ اپنی محنت کر رہا ہے, اس کو چھوڑ کر یہ معاملہ کسی اور سے کرانا جائز نہیں ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو دیکھا جائے گا کہ پہلا ایجنٹ اگر اتنا کام کر چکا ہے کہ بازار کے عرف کے مطابق اس کا معاوضہ بنتا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ دینا لازمی ہے, یہ اس کا حق ہے. اگر نہیں دے گا تو اس کا حق مارے گا. اسی طرح کاروبار کی ایک اور صورت, فروخت کنندہ یعنی سیلر کسی سے یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے تو اس پلاٹ کی 25 لاکھ کافی رقم چاہیے, اب تم جتنے کا مرضی بیچو. اگر ایجنٹ سے یہ کہتا ہے کہ اتنی صاف رقم چاہیے باقی جتنا ملے وہ تمہارا ہے, تو یہ صورت جائز نہیں ہے, نہیں ہے, کیونکہ اس میں ایجنٹ کا کمیشن متعین نہیں ہے 1% یا 2% جو بھی ہو. جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کمیشن کے طور پر ایک رقم پہلے متعین کر لے کہ جناب جتنے کا بھی بکے گا آپ کو 1% دیں گے, پھر بطور ترغیب ایجنٹ سے کہے کہ بھئی یہ جائیداد جب فروخت ہو جائے گی تو 25 لاکھ مجھے دے دینا, اس سے زائد جو رقم ملے وہ میری طرف سے تمہیں انعام ہے یا بطور ہدیہ ہے. تو اس طرح ملنے والی کمیشن سے زائد رقم ایجنٹ کے لیے حلال ہے. گروی پر دکانیں یا مکان کا لینا دینا جائز نہیں ہے, نہیں ہے, کیونکہ دی ہوئی رقم قرض ہے اور قرض پر مشروط نفع سود میں آتا ہے. کلو بین ذرہ نفع فہو ربن, ہر قرض جو اپنے ساتھ نفع لائے وہ سود ہے. ایک ممکن صورت سمجھ لیجئے, ممکن صورت یہ ہے کہ کرایہ داری کے شرعی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مالک مکان اور کرایہ دار آپس میں متعین مدت طے کر لیں کہ جناب 30 سال کے لیے آپ کو کرایہ داری کے طور پر کرائے کے طور پر دے رہا ہو, اور کرایہ داری کا سری اور واضح معاہدہ کر لیں اور ماہانہ کرایہ 30 سال کا ہر سال کا پہلے طے کر لیں, پھر کرائے کا ایک بڑا حصہ باہمی رضامندی سے وہ مالک پیشگی لے لے. مثال کے طور پر 20,000 ماہانہ طے کیا ہے کرایہ اور 15,000 کے حساب سے 30 سال کا کرایہ ایڈوانس لے لے اور 5,000 کرایہ ماہانہ وصول کرتا رہے. کرایہ داری کا معاملہ مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا ہو تو اس صورت میں کرایہ دار کی بقیہ رقم مالک اس کو واپس کر دے, ایسا معاملہ درست ہے کیونکہ اس میں وہ پہلی دی ہوئی رقم قرض نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ کرائے میں منہا ہو رہی ہے. فائلوں کی خرید و فروخت کے بارے میں بھی سن لیجئے, اگر فائلیں فروخت کرنے والے کی ملکیت میں اتنی زمین موجود ہے جتنی فائلیں بنائی گئی تو پھر خرید و فروخت جائز ہے, بشرطے کہ کوئی ایسا ابہام نہ ہو جس کی وجہ سے بعد میں کسی نزاع کا اندیشہ ہو. مثلاً آپ نے فائل خریدی, پتہ ہے کہ فلاں فیز میں ہے فلاں علاقے میں, ابہام اگر رکھا کہ فائل بیچ دی, بعد میں کہا کہ جناب یہ تو ڈی ایچ لاہور کی بجائے ڈی ایچ گجراوالا کی میں نے بیچی تھی, ابہام نہیں ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, میں مثال دے رہا ہوں. لیکن اگر کوئی ادارہ یا چند افراد زمین خریدنے یا اپنی ملک میں لانے سے پہلے بہت سی فائلیں فروخت کرنا شروع کر دیں, ابھی مالک بنے ہی نہیں, یا زمین کم ہے 4,000 کنال اور فائلیں بنا لی 40,000 کنال کی, تو یہ فرضی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اور آخر میں اللہ کے حبیب کا ایک مشورہ آپ کو سنا دوں. سبحان اللہ, میں صدقے جاؤں اپنے محبوب کے کہ اس نے اپنی امت کی کہاں کہاں فکر نہیں کی. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ سن لیں, زمین یا باغ یا قابل کاشت رقبہ بیچنے کے حوالے سے اللہ کے حبیب نے مجھے اور آپ کو ایک مشورہ دیا ہے. کیونکہ یہ غیر منقولہ چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے چوری ہونے یا ضائع ہونے کا عموماً خطرہ نہیں ہوتا, اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا, من باع منکم دارن, جو تم میں سے کوئی گھر بیچتا ہے, او عقارن, یا زمین بیچتا ہے, کامن اللہ یبارک لہو, کو اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ اس کے کام میں برکت اور فائدہ نہیں ہوگا, الا ان یجعلہ فی مثلہ, البتہ اگر وہ جو قیمت اس کی حاصل کرتا ہے اس کو دوبارہ کسی جائیداد میں لگا دے, ادھر سے پلاٹ خرید کے کسی اور جگہ پلاٹ خرید لیتا ہے, ادھر سے جائیداد بیچ کر کسی اور جگہ جائیداد خرید لیتا ہے, ادھر سے مکان بیچ کر جہاں ذرا سستے مکان ہیں اس فیلڈ میں چلا جاتا ہے, وہاں مکان خرید لیتا ہے. تو حضور نے فرمایا, یہ تو ٹھیک ہے لیکن بغیر کسی ضرورت کے مکان بیچنا صحیح نہیں, آدمی در بدر ہو جاتا ہے. زمین بیچنا صحیح نہیں, خدشہ ہے کہ اس کا مال ویسے ضائع ہو جائے. یہ مشورہ ہے, شرعی حکم نہیں ہے. شدید ضرورت ہو تو بیچ سکتا ہے, لیکن صدقے جائیں اپنے حبیب کے کہ انہوں نے مالی نقصان سے بچاؤ کے لیے ایک ایسا خوبصورت مشورہ دیا کہ جس پر عمل کرنے سے آدمی بہت سے خدشات سے اور نقصانات سے بچا رہتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. واخر دعوانا.